الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، فضل الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ درود به محمد وعلى آله. پروردگار عالم نے انسانوں کو بہت مختلف حالتوں میں خلق فرمایا ہے، رنگ و نسل کے اعتبار سے، قوم قبیلے کے اعتبار سے، زبانوں، جغرافیہ اور مختلف پیشوں کے اعتبار سے. انسان کے اندر جتنا بھی فرق ہے، اس میں سے کچھ تو ایسا فرق ہے کہ جو ظاہری اور صرف دنیاوی فرق ہے. مثال کے طور پر جیسے ابھی یہ تمام فرق جو ذکر ہوئے، رنگ کا فرق ہے، قوم کا فرق ہے، قبیلے کا فرق، اسی طریقے سے پیشوں کا فرق، یہ تمام ان میں سے کوئی ایک بھی فرق ایسا نہیں ہے جس کی کوئی بڑی بنیاد، جس کی کوئی قیامت کے اندر کوئی اخروی بنیاد. مثلاً ایک قبیلے کے اعتبار سے اس قبیلے کا یا اس قبیلے کا ہے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں بنے گا. زبان یہ بولتا ہے یا وہ بولتا ہے، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. پیشہ اس کا یہ ہے یا وہ ہے، اس کا بھی آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حتیٰ وہ فرق جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک صاحب علم ہے، ایک کے پاس علم کم، یا مثال کے طور پر ایک نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، دوسرے نے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کیا. یہ جو اخروی فرق ہیں، ظاہری فرق تو کسی طریقے سے قیامت کو متاثر نہیں کرتے، لیکن وہ فرق جو اخروی فرق ہیں، وہ بھی انسان کے راستے کو تبدیل نہیں کر سکتے. راستہ ایک ہی راستہ ہے سب کے لیے، اور خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر صراط مستقیم ارشاد فرماتا ہے. صراط مستقیم راستہ ایک ہی راستہ ہے، سب نے اسی راستے کو طے کرنا ہے. اس ایک راستے کے اندر کامیابی ہے، اس راستے کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ناکامی ہے، پھر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ یوں سوچیں کہ اگر ہم یوں سوچیں کہ مثلاً ایک وہ راستہ ہے جو اہل عرفان نے طے کیا ہے، وہ راستہ ان کے لیے، ہمارے لیے راستہ کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے. راستہ سب کا ایک ہی ہے، کچھ نے یہاں طے کرنا ہے، کچھ نے وہاں طے کرنا ہے، کچھ نے وہاں بھی طے نہیں کرنا بلکہ اس کے بعد آخرت میں محشر میں طے کرنا ہے، لیکن گزرنا سب نے ایک راستے سے، اور وہ ایک راستہ کیا ہے؟ روح کو پاکیزہ کرنے کا راستہ. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی عارف ہے، جیسے کہ عرفا جن کا ہم نے تذکرہ کیا مسلسل ان چند ایام کے اندر، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا، یا مثال کے طور پر ان کے استاد مرزا حسین قلی احمد علی ان کے شاگردوں کا، یا مثال کے طور پر زندوں میں آغا بہجت کا اور ان جیسے لوگوں کا. ان لوگوں نے ایک راستہ طے کیا ہے، انہوں نے انسانیت سے کافی پہلے اس راستے کو طے کر لیا ہے. عام انسانوں سے مثلاً عام انسان اس دنیا کے اندر اس راستے میں نہیں چل پائے، تزکیہ نفس کے راستے کے اندر کافی حد تک ناکامی سے دوچار ہو گئے. یہ لوگ برزخ میں جائیں گے، ہمارا آپ جیسے لوگ برزخ کے اندر جائیں گے. برزخ میں جائیں گے پھر لاکھ مصیبتیں اور لاکھوں سال گزار کر وہ راستہ طے کریں گے جو ان لوگوں نے محنت مشقت کر کے 20-25 سال میں طے کر لیا، 50-60 سال میں طے کر لیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور راستہ ہوگا ہمارے لیے. علماء کے لیے یہ راستہ ہے، کم علم کے لیے وہ راستہ ہے، جاہل کے لیے کوئی اور راستہ ہے. راستہ سب کا ایک ہی راستہ ہے. لہٰذا مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں حالات میں ان کی زندگیوں کے اوپر غور کریں تو جیسے کہ اشارہ ہوا رجب علی خیات، عارف بزرگ ہوا رجب علی خیات، پھر اس نے خدا کو پا لیا، رجب علی خیات نے اس دنیا میں ایک راستہ طے کیا، وہ اہل علم نہیں تھے ظاہری طور پر، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن تفسیر کا درس دیتے تھے، علماء ان کے درس میں شرکت کرتے تھے. اب یہ بنیاد نہ بن جائے ان پیر فقیروں کو جن کے پاس نہ شریعت ہے نہ طریقت ہے کچھ نہیں ہے، اور آل فال بولتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ علماء سب سر جھکائے ہمارے سامنے، اور اس کے بعد نمائش بھی ہے، اظہار بھی ہے، جادو کرتب دکھا رہے ہیں لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے. یہ عرفان نہیں ہے، یہ جادوگری ہے، یہ ہندوؤں کے یہاں بھی مل جاتی ہے. یا مثال کے طور پر کوئی واقعہ سنانے لگتا ہے کہ وہ فلاں ایک مولوی نے کسی سے کہا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس نے کہا کہ آؤ گھی کے کڑھائی کے اندر میں کھڑا ہو جاتا ہوں علی کا نام لے کر، تم کھڑے ہو گئے یا نہیں کھڑے ہو گئے. اصل نہیں معلوم ہے ہم لوگوں کو ہندو کون کون سے کمال کر کے دکھا دیتے ہیں، یہ کوئی کمال ہو ہندوؤں سے جا کے پوچھے وہ کیا کیا کمال کر کے دکھاتے ہیں، اس کے بعد کیا مسئلہ ہندو مت صحیح ہو جائے گا کیا؟ یہ جو جسمانی ظاہری، اب میں اس کو کمال نہیں کہنا چاہیے، یہ جادو اور کرتب ہے، اصل بندگی خدا ہے، اللہ کی بندگی جو اہل بیت نے سکھائی. کبھی دیکھا اہل بیت اطہار علیہ السلام شریعت خدا کے مقابلے میں کوئی جادو دکھائے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی ایسا کوئی کام کر کے دکھائے اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ اہل بیت نے نہیں کیا یہ کام، تو ان کے مثال کے طور پر یہ لوگ شاگرد سے زیادہ نہیں ہیں، اگر خوش ہوں بھی تو یہ شاگرد سے زیادہ نہیں. تو جب اہل بیت نے خود یہ کام نہیں کیا تو یہ بے اصطلاح ان کے شاگرد بھی اگر ہوتے تو یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ در حقیقت دھوکے سے دو چار ہو رہے ہیں، کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے کوئی مارکا مار لیا. وہ مثلا انہیں رجب علی خیات کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا، یہ عرفا کو جا کے تذکر دیتے تھے، جادوگروں کو نہیں، عرفا کو جا کے تذکر دیتے تھے. ان کا کام خدا نے کوئی اس طرح سے رکھا تھا کہ عرفا کے پاس جا کر نشاندہی کرتے تھے تمہاری غلطی کیا ہے. تو ان کا ایک شاگرد کہنے لگے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جناب کسی پہاڑی کے اوپر گئے، گویا بھی شہر بانو کا جس پہاڑی کے اوپر مقبرہ ہے اس پہاڑی پہ کوئی عارف رہتے تھے، وہ گئے ان کے پاس، طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ تم کیا کر رہے ہو آج کل یہاں پر؟ کہنے لگے کہ میں کمالات حاصل کر رہا ہوں. کہنے لگے کیا کیا تم نے؟ انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور رجب علی صاحب کے سامنے یوں پتھر اٹھا کر یوں کیا اور اس کو ناشپاتی بنا دیا، کہا یہ دیکھو. انہوں نے ناشپاتی ہاتھ میں لی، اس کو کہا یہ تو سب جادو ہے، یہ کہہ کے پھر اس کو پتھر کر دیا. تم یہ کیا کام کر رہے ہو؟ یہ تمہارا کمال ہے، تم چند چیزوں کی ماہیت تبدیل کر کے سمجھ رہے انہوں نے کوئی کمال حاصل کیا ہے. اب اس طرح وہ بیچارہ پھر کہ وہ سمجھتا ہے کہ گھی کی کڑھائی مجھے جو ہے نقصان نہیں پہنچا رہی تو میں نے کوئی کمال مار لیا. کمال نہیں مارا ہے، تم نے جادو سیکھ لیا ہے. نفس کے اوپر کنٹرول جو بھی کرے گا جادو سیکھ لے گا، لیکن نفس پہ کنٹرول جادو کے لیے نہیں سیکھا جاتا ہے، نفس پہ کنٹرول کیا جاتا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے. اس میدان میں کیا کیا اس، اور جو اگر کیا بھی ہوگا تو کوئی بولے گا نہیں، کوئی دیوانہ ہے کہ اپنے کمالات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا؟ کہ ریاکاری پھر اور کسے کہتے ہیں؟ بس راستہ سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے، چاہے کوئی جاہل ہے ظاہری طور پر کم علم ہے اس کو بھی ایک ہی راستے پہ چلنا ہے، عالم ہے اس کو بھی اسی راستے پہ چلنا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ اس نے بھی اسی راستے پہ چلنا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا راستہ. قرآن کریم 11 فصلوں کے بعد اگر فرماتا ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے دولت مندوں کے لیے ایک اور کامیابی کا راستہ ہے، علماء کے لیے ایک اور کامیابی کا راستہ ہے، جاہلوں کے لیے ایک اور کامیابی کا راستہ ہے. نہیں، سب کے لیے صرف ایک راستہ ہے، تزکیہ نفس، اور کچھ نہیں یہاں پر. لہٰذا مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں نے 50 مسجدیں بنوائی میری کامیابی یہی ہے، نہیں، یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے. اگر یہ آپ کی کامیابی ہوگی تو تزکیہ نفس کے اندر ریفلیکٹ ہوگی، اور اگر وہاں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ ابھی تک آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہے، ابھی تک کچھ حاصل نہیں کیا. ابھی برزخ میں جاؤ گے پھر وہیں سے شروع کرنا پڑے گا، زیرو سے، جہاں سے یہاں سے شروع کرنا تھا. بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ شروع کرنے کے بجائے یہاں سے شروع کرو. بار بار عرض کروں گا، جو برزخ میں بغیر تزکیہ نفس کے پہنچے گا وہاں پر لاکھوں سال گزار کے پھر تزکیہ نفس کرنا، یہ ایک طے شدہ راستہ ہے جو سب نے طے کرنا ہے. یہاں طے کرنا 50-60 سال میں یا وہاں طے کرنا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چند جملہ دعائے عرفہ کے بیان ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم اس آخری حصے میں پہنچے تھے جہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے لگتا ہے کہ سید الشہداء نے خاص لوگوں کے لیے کچھ جملات ارشاد فرمائے. اچھا یہ امکان بھی ہے کہ سید الشہداء نے ایک سال دعائیں عرفہ کا وہ پہلا والا حصہ پڑھا ہو اور دوسرے سال پورا والا حصہ پڑھا ہو، تو جن راویوں نے پہلے والا حصہ نقل کیا وہ دوسرا والا حصہ اس سال میں نہ ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کر پائے۔ بہرحال دوسرا حصہ سید ابن طاؤس نے جیسے کہ روایت کے اندر بیان ہوا انہوں نے بیان کیا تھا۔ فرمایا الہی هذا ذلی ظاہر بین یدیک وهذا حالي لا يخفى عليك منك اطلب الوصول اليك وبك استدل عليك فاهدني بنورك اليك واقمني بصدق العبوديه بين يديك۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، اے خدایا یہ میری پستی ہے جو تیرے آگے آیا ہے، یہ میری پستی ہے جو تیرے آگے آیا ہے، اور یہ ہے میری بری حالت جو تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہ سب جملات پہلے عرض ہو چکے ہیں، چونکہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ان جملات کو سن کر کہیں گے سید الشہداء کیوں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے اوپر تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ سید الشہداء کیا دیکھ کر ایسے جملات ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ میری بری حالت ہے جو تجھ سے پوشیدہ نہیں، میں تیری بارگاہ پہنچنا چاہتا ہوں اور تجھ پر تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں۔ دلیل کہتے ہیں رہنما کو، مثلاً اگر آپ کسی راستے کے اوپر جا رہے ہیں، کسی مثلاً شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سائن بورڈس آتے ہیں جو بتاتے ہیں اب کتنی دور ہے، اب کس سمت ہے، مڑنا ہے نہیں مڑنا ہے، اس کو ہم عربی میں دلیل کہہ سکتے ہیں کہ یہ رہنما ہے۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ کون سکھائے گا سوائے خدا کے؟ کوئی سکھا نہیں سکتا، خدا ہی ہے جو بتائے گا کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ اس نے وہ راستہ پہنچنے کا نبی اکرم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سامنے رکھا ہوا، میں نہیں کہنا چاہ رہا ان کو سکھایا، وہ دور نہیں تھے کہ ان کو سکھایا گیا کہ پھر وہ پہنچے وہاں پر، وہ پہلے سے ہی حاضر تھے اس مقام کے اوپر اور دنیا میں آ کر اپنے امتحان کو دیا اور ثابت کیا کہ ہم پہلے سے حاضر تھے۔ بس سید الشہداء اگر فرماتے ہیں خدایا میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں اور تجھ پر تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دلیل بن نہیں سکتا، فہدنی بنور کا الیک، بس اپنے نور سے مجھے اپنی طرف رہنمائی فرما، خدا کا نور ہے جو اس کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ وَأَقِمْنِ بِصِدْقِ الْعُبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ، اب ذرا دیکھیے گا سید الشہداء اس مقام کے اوپر، اس کے بعد فرماتے ہیں خدایا اپنے حضور مجھے سچی بندگی پر برقرار کر دے۔ عبودیت یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ اصطلاح ہے جو کمال کا راز ہے، بندگی جو لوگ چند کرتب دکھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم بندگی کی قید سے آزاد ہو گئے، ہم شریعت کی قید سے آزاد ہو گئے، وہ ان جملات کو کیا کریں گے؟ سید الشہداء کہہ رہے ہیں خدایا مجھے اپنی بندگی کے اندر، سچی بندگی کے اندر قرار دے دے، یہ راستہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے بہت سارے درس ہیں، وہی کہ ہم سید الشہداء کا نام لینے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام لینے والے ہیں، خدا کی بندگی کے علاوہ کس راستے کو اختیار کیے؟ اگر بندگی خدا پر نہیں چل رہے، اگر چل رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر چل رہے ہوتے ہمارا صرف ایک طریقہ ہوتا، ہمارے اندر اختلاف نہیں ہوتا، اصلا ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زیادہ مثلا امام خمینی بار بار کہتے تھے یا کئی جگہ پر انہوں نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ 124,000 انبیاء کو ایک چھت کے نیچے رکھ دو، کبھی اختلاف نہیں ہوگا، کیوں؟ سب اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے۔ ہم دو آدمی چھت کے نیچے ہوں دو رائے ہوں گی ہمارے پاس، کیوں؟ ہم اللہ کے بندے ہونے کے باوجود بندگی پر نہیں سوچتے، اپنے نفس کے ذریعے سوچتے ہیں، اپنی مرضی سے سوچتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنی مرضی پر دوسروں کو بھی چلانا چاہتے ہیں، نتیجہ اختلاف ہوتا ہے۔ اگر سب صرف خدا کی بندگی پہ سوچیں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہم اپنی قوم کی حالت دیکھتے ہیں، پہلی مجلس میں ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے عرض کیا کہ ہماری مشکلات اس وقت کیا بن رہی ہیں، اس کا بنیادی حل یہیں پر قرار پائے گا۔ پورے پاکستان میں اگر 2.5 کروڑ شیعہ ہیں اور 2.5 کروڑ شیعہ خدا کی بندگی سے نکل کر اپنی منمانی کر رہے ہیں تو ان کی طاقت 2.5 انسانوں کے برابر بھی نہیں ہے، پھر یہ ذلیل خوار ہو جائیں گے، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، ان میں سے اگر 2,500 بھی اللہ کی بندگی پر چل نکلے پھر ان کی طاقت ہے، پھر اس کی کئی گنا طاقت ہے۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے 200 بھی اگر ہوئے تو تم 2,000 کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہو، 10 گنا کا تم مقابلہ کر سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں تمہارے لیے، کیوں؟ تم بندگی پہ چل رہے ہو۔ ہم لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر چلنا شروع کریں۔ اگر ہم اس ملک کے اندر مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہمارے پاس وقت کتنا بچا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مثلاً وہ جو زمانے کی بڑی تبدیلی ہونے والی اس تبدیلی کے اندر وقت کتنا باقی ہے، کہ آیا ہم اور کچھ سوچیں کہ آپ کچھ اور کرنا ہے یا ہمیں کیا کرنا ہے. ظاہر اب وقت بس اس بات کا ہے کہ فیصلہ کریں اور اپنی زندگی کے اندر فوری تبدیلی لانا شروع کریں. وہ خدا کی حجتیں پوری ہو گئی ہیں. آج سے اگر 10 سال پہلے ہم سے کوئی کہتا کہ مثلا امریکہ والے امام حسین کا نام جانتے ہیں تو ہم کہتے کہ کتنا مبلغ چاہیے ہوں گے کہ امریکہ جائیں اور عیسائیوں اور یہودیوں کو یہ بتائیں امام حسین کا نام کیا ہے. آج پوری دنیا سید الشہداء کے روضے پر اپنے کیمراز گاڑی میں بیٹھی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی سید الشہداء کے روضے مبارک. ہم نے نہیں کیا, خدا نے خود سے کر دیا. خدا کی حجت آج پوری دنیا کے اوپر مولا امیر المومنین سید الشہداء کا نام دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے. جو ذرا سا خبریں دیکھنے والا ہے, جو تھوڑا بہت اخبار سے مطالعہ کرنے والا ہے, وہ فوراً جانتا ہے حسین کس کا نام, علی کس کا نام. پوری دنیا سید الشہداء کے روزے کو دیکھ رہی ہے. ابھی مثال کے طور پر آج سے 10 سال پہلے کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ تمہارے گھر کی کیبل کے اوپر کربلا سے ڈائریکٹ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگی, تو میں کہتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لوگ جاتے تھے مثلا وہ پاکستان میں کوئی سروس ٹی وی کی آتی تھی, اس سے بات کرتے تھے کہ بھائی ایک ایرانی چینل دکھا دو, تو وہ مصیبتیں کرتا تھا, نخرے دکھاتا تھا, نہیں ہم نہیں دکھائیں گے. اس سے کہتے تھے پیسہ بھی لے لو, پھر بھی نہیں دکھاتا تھا. اس کے بعد ابھی کسی نے پچھلے سال بتایا کہ وہ کوئی سروس تھی مثلا برٹن کی لیفٹن ڈیفنس وغیرہ کی طرف, اس نے بڑی مشکل سے کوئی ایرانی چینل دکھانا شروع کیا. آج اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کیبل کے اوپر لائیو کربلا کا چینل ڈائریکٹ دکھایا جا رہا ہے. کیوں دکھا رہے ہیں؟ خدا کی حجت پوری ہو رہی ہے. ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ دیکھو سید الشہداء کے روزے پر ایسے, دیکھو آنے والوں کی عقیدت, دیکھو کس طریقے سے آ رہا ہے, سب پر حجت پوری ہو رہی ہے. اب اگر یہ حجتیں اتنی تیزی سے پوری ہو رہی ہیں تو صرف کافروں پہ پوری نہیں ہو رہی, میرے اور آپ پر بھی پوری ہو رہی ہیں. یہ حجتیں ہمارے اوپر بھی پوری ہو رہی ہیں کہ اپنی نفسانیات کی زندگی سے باہر آ جاؤ اور جو اللہ کی بندگی کا راستہ اہل بیت نے بیان کیا تھا اس کے اوپر اب چلنا شروع کر دو. کب تک اپنی نفسانیات پہ چلو؟ اور نفسانیات پہ چل چل کر جتنی سزا ہم اٹھا رہے ہیں اس سے بھی ہوشیار, بس خدا کے پاس رہنا کیا ہے, اور سزا دے گا کیا, یہ چاہتے ہیں؟ جب بھی کوئی خدا کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے دو میں سے ایک راستے میں مبتلا ہوتا ہے, یا تو اس کے اندر کوئی بھلائی ہوتی ہے تو خدا اور مصیبت میں ڈالتا ہے. اگر کوئی خدا کی نشانیوں کا انکار کرے تو خدا دو میں سے ایک راستے کا اس کے سامنے رکھ دیتا ہے, اگر اس میں کوئی بھلائی ہو تو خدا اور مصیبت میں ڈالتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہوشیار ہوتا ہے. قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے ہم نے قوم کے اوپر مصیبت بھیجی, قوم کو سختی میں ڈالا, شاید یتضرعوا, شاید کچھ گریہ و زاری کریں, شاید ہمارے حضور گڑ گڑا بیٹھیں کچھ, تو ہم انہیں بخش دیں. یہ اس کے لیے جس کے اندر کوئی بھلائی ہو, اور اگر کوئی بھلائی نہ بچے تو خدا کیا کرتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شے, ہر قسم کی مال و دولت, ہر قسم کی ظاہری نعمت دروازے کھول دیتے ہیں اس کے. لو یہ چاہتے تھے نا لوگ. اس کی بات فرماتا ہے کہ اچانک ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں, فاخذناہم بغتتن, اچانک ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں, فاذا هم مبصرون, تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا. فرماتا ہے فقط عذاب القوم الذين ظلموا, پھر جس قوم نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کو جڑ سے اکڑ کے پھینک دیتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین, تعریف تو خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ اللہ کا نظام, تو ہم کون دو میں سے کس مقدر کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ ہم آئے خدا نے متعلق نشانیوں کے در حقیقت ظاہری طور پر کہنے والے کہ ہم ماننے والے, لیکن انکار کرنے والے. یہ ہم لوگ کی زندگی شاہد ہے, ہم لوگ کے طریقہ کار شاہد ہیں. جس چیز کو صریح گناہ سمجھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر ہوتا دیکھتے ہیں, اور بعض تو اس کے اوپر فخر بھی کر رہے ہیں. شب غم ہے, شاید انسان سوچتا ہے شب غم کے اندر نہ بولے یہ تمام باتیں, لیکن کب کیوں نہ بولے, کیا کریں؟ سید الشہداء کے ماننے والوں کے گھروں سے میوزکس کی آوازیں آ رہی ہیں, سید الشہداء کے ماننے والوں کے گھروں سے فحشا کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں, سید الشہداء کے ماننے والے غلط مال کما رہے ہیں, سید الشہداء کے ماننے والے مال و دولت کا اظہار کر رہے ہیں, گرچہ سید الشہداء کے بہت سارے ماننے والے ان میں سے کوئی کام نہیں کر رہے اور تقویٰ پرہیزگاری دکھا رہے ہیں. ایک وہ دنیا بسی ہوئی ہے جو سید الشہداء کے نام پر قربانیاں دے رہی ہے, ان کے دشمنوں سے ٹکرا رہی ہے, روزانہ دو ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سو قربانیاں دے رہی ہے. ایک ہی سید الشہداء کے ماننے والے کی قوم ہے جس کو اپنی نفس پرستی سے فرصت نہیں مل رہی ہے. یہ کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ یہ دو میں سے ایک مقدر کا انتظار کر رہی ہے, یا اور پسے جانے کا, یا کفر کے ساتھ عیاشی کرنے کا. دو میں سے ایک مقدر ہے اس کے سامنے. تیسرا راستہ یہ کہ ہوشیار ہو جائے, اللہ کی نشانیوں کو قبول کر لے, اس کے راستے پہ چلنا شروع کر دے. الہی علمنی من علمک المخزون وسرنی بسترک المسون, الہی سکھا دے مجھے اپنے پوشیدہ علوم میں سے اور اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت فرما. علمني من علمك المخزون. کل عرض ہوا کہ خدا تعالیٰ کے علم کو سیکھنے کے لیے کتابیں وسیلہ ہیں صرف، اصل علم حاصل کرنے کا راستہ اس پاکیزگی کے اندر، جو جتنا پاکیزگی حاصل کرے گا چاہے جاہل بھی ہوا تو وہ علوم کو حاصل کرے گا پاکیزگی کے حساب سے، گرچہ اس کا مطلب ظاہر ہے کتابوں سے تعلقات توڑنا نہیں ہے، یہ خود وسیلہ ہے، ان کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے. وہ سننی بستر کلمسون، الہی اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت کر لے. خدا نمتال کا سب سے اچھا پردہ جس سے میری حفاظت ہو وہ کون سا پردہ ہو سکتا ہے؟ ایک وہ انسان ہے جو خدا نمتال کے دیے ہوئے حیا کے پردے کی حفاظت کرتا ہے، خدا اس کی بہترین حفاظت کرتا ہے. خدا کا دیا ہوا حیا کا پردہ کیا ہے؟ خدا نمتال نے مجھے اور آپ کو اپنی ستر کے اندر رکھا ہوا ہے. ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو آشکار نہیں کرتا. ہم گناہ کرتے ہیں، خدا ہمیں رسوا نہیں کرتا. ہم جانتے ہیں اگر ہمارا اور آپ کے اعمال لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے تو ہم میں سے کوئی باعزت نہیں ہے، پھر ہم سب زدی نہیں دوسرے کے سامنے. یہ اس کے ستر ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ وہ خدا کا حیا کا پردہ ہے جو ہم جیسے گناہگاروں کو بہت زیادہ اپنی نظر میں رکھنا چاہیے، کہ خدا نے اگر مجھے رسوائی سے بچایا ہوا ہے تو میں خدا کے سامنے بے حیائی نہ دکھاؤں گا. خدا کے سامنے بھی کیوں؟ اگر کبھی ایک ایسا موقع آ گیا کہ خدا نے مجھے رسوا کرنا شروع کر دیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا میرے، اور محشر اور برزخ اس رسوائی کی بدترین جگہ ہے. کہ اگر یہاں خدا تعالیٰ کا نظام ایسا نظام ہے کہ وہ ساتر ہے، حتیٰ کافروں کے بھی اعمال کے لیے ساتر ہے، لیکن برزخ پھر ایسا نہیں ہے. برزخ کاشف ہے، کشف کرنے والی جگہ ہے. محشر پھر چھپانے والی جگہ نہیں، محشر کشف ہونے والی جگہ ہے. یہاں چند رشتے داروں اور اعزاء اور اقربا کے سامنے ستر ہے، لیکن جب برزخ اور محشر کے اندر پہنچیں گے تو وہاں خلائق کے سامنے کشف ہے، وہاں کوئی چھپنے کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ تمہارا گناہ 10 آدمیوں کے سامنے کھول کے بیان کیا جائے یا 6 ارب انسانوں کے سامنے، تو انسان کہے گا کہ ٹھیک ہے 10 آدمیوں کے سامنے بیان ہو جائے زیادہ بہتر ہے. یہ وہ دنیا ہے، قلیل انسان، اور وہ برزخ ہے محشر. کے بعد فرماتے ہیں اللہم حققنی بحقائق اہل القرب واسلک بی مسلک اہل الجذب. خدایا مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بہرور فرما اور ان کی راہ پر ڈال دے جو تیری طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں. دو اصطلاح استعمال کیے ہیں، اہل قرب، اہل جذب. اور عرفاء یہ دو مقامات بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر مانوی ترقی میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے، عرض کیا تھا کہ کم از کم مانوی کمال کا حصول اس سے ہے، حلال واجب کو انجام دیتا ہے اور حرام کو ترک کر دیتا ہے، یہ کم از کم جگہ ہے. یہاں سے آگے بڑھتا ہے، مکروہات کو ترک کر دیتا ہے، مستحبات کو انجام دیتا ہے. اس سے آگے بڑھتا ہے، فکر کو پاکیزہ کر دیتا ہے، فکر کے اندر گناہ نہیں آنے دیتا، فکر کو ہمیشہ ذکر کے اندر مشغول رکھتا ہے. اس سے آگے بڑھتا ہے، اپنی فکر سے غیر خدا کو نکال دیتا ہے، صرف خدا کے لیے سوچتا ہے، صرف خدا کے لیے کرتا ہے. مثلا اس سے آگے بڑھتا ہے، اپنے آپ کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے میں خدا کے علاوہ ہوں ہی نہیں، جو کچھ ہے بس خدا ہے، اپنا انکار کر دیتا ہے. اور آگے بڑھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مناظر بیان کرتے رہتے ہیں. جیسے ایک کتاب کے اندر کچھ لیٹرز لکھے تھے جو علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف نے اپنے کسی شاگرد کو ایک لیٹر لکھا، تو اس کے اندر شاگرد نے جو اپنی حالت بیان کی وہ خط نہیں آیا، صرف جواب آیا. تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا فلاں فلاں، اس کی تاریخ تمجید میں دو جملے لکھے، اس کے بعد فرمایا یہ تم نے حالت بیان کی ہے اس کو ہم جذب کہتے ہیں، مبارک ہو تم مقام جذب کے اوپر فائز ہو گئے. یہ وہ جذب اور خود امام یہاں پر ارشاد فرمایا، یہ وہ دوڑ تھی جس میں ہمیں جانا تھا، ہم مادیات کی دوڑ میں چلے گئے. یہ وہ راستہ تھا جس کے اوپر ہم نے چلنا تھا، قرب جذب اور پتہ نہیں کون کون سے راستے جن کے ہم نام سے بھی آگاہ نہیں. یہ ہماری زندگی کا کمال ہے، اور یہ وہ طے شدہ راستہ ہے جس پر ہم نے خواہ نہ خواہ چاہے اس دنیا میں چاہے اس دنیا میں چلنا. اس دنیا میں اپنے ارادے اختیار کے ساتھ، کم وقت میں، کم مشقت کے ساتھ، اور اس دنیا میں خدا کے ارادے پر انتہائی سختی کے ساتھ بہت لمبی مدت کے اندر. یہ دو راستے ہیں، یعنی چلنا اسی پر ہے، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوگا ہمارے لیے. حققنی بحقائق اہل القرب، اہل القرب کیا حقیقتیں جان لیتے ہیں؟ یہ خدا ہی جانتا ہے، یا وہ جانتے ہوں گے جو قرب پہ فائز ہیں. وسلک بھی مسلک اہل جذب، ان کی راہ پر ڈال دے جو اہل جذب میں. اہل جذب کو کیا ملتا ہے؟ ایک بات طے شدہ ہے، جو لذت ان کو ملتی ہے کا کوئی تصور دنیا کی لذتوں والے نہیں کر سکتے, اس کا کوئی تصور دنیا کی لذتوں والے نہیں کر سکتے, کم از کم ان لوگوں کے بیانات سے یہ ظاہر ہے. کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو دیکھتے ہیں مادہ پرستی کے اندر مبتلا ہے, تو یہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کاش خدا ایک لحظہ اس کو وہ لذت دے دیتا جو ہمیں ملی ہوئی, کبھی مادہ پرستی نہیں دکھاتا, ہمیشہ کے لیے دنیا سے دور ہو جاتا, کبھی اس طرف نہیں جاتا. کیوں گیا ہوا ہے یہ بیچارہ, وہ پیاسا ہے جس کو نہیں پتا کہ اس کی پیاس بجھنی کیسے ہے, تو یہ دولت سے بجھا رہا ہے, یہ شہرت اور طاقت سے بجھا رہا ہے, یہ لذتوں اور خواہشات کی پیروی کر کے بجھا رہا ہے. اس کی پیاس, اصلی پیاس تو خدا نے اس کی فطرت میں رکھی ہے, وہ اس کے ذریعے سے رکھی ہے جو اہل بیت نے بیان کیا, ان دعاؤں کے ذریعے سے, اس تزکیہ نفس کے ذریعے سے. کیوں میں اور آپ مضطرب رہتے ہیں ہمیشہ, کیوں انسانوں کی زندگی میں سکون نہیں آتا, حتیٰ وہ جو دنیا کی بہترین نعمتوں کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگیوں کے اندر پر سکون نہیں ہو پاتا. خدا نے خلق نہیں کیا اس کو کہ یہ جانوروں کی طرح کھائے پیے چلے اور زندگی گزارے, خدا نے اس کو خلق کیا کہ کمالات کو حاصل کرے. الہی اغننی بتدبیرک لی ان تدبیری وباختیارک ان اختیاری. اب یہ ایک ایک جملہ ایسا ہے جس کے اوپر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. فرماتے ہیں اے خدا اپنی تدبیر اور پسند کے ذریعے میری تدبیر اور پسند سے بے نیاز کر دے. کیا جملہ ہوا, اپنی تدبیر اور پسند کے ذریعے میری تدبیر اور پسند سے بے نیاز کر دے. کیا مطلب, یعنی خدا میں تجھ پر سب کچھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا, اب میں تدبیر نہیں کروں گا تو میرے لیے تدبیر کر دے, میں پسند نہیں کروں گا تو میرے لیے پسند کر دے. جیسے سید الشہداء نے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا روایات کے مطابق, رزن بقضائک, اے خدایا تیرے حکم پر راضی ہوں, اپنی تدبیر ختم کر دی, خدا کی تدبیر کو سامنے لے آئے, خدا جو تو لے آئے سامنے وہی اچھا ہے, میری کوئی پسند نہیں ہے, میری کوئی تدبیر نہیں, جو تو چاہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی عقل استعمال کرنا بند کر دوں, لیکن جو خدا لائے اس کے اوپر تسلیم ہوتا چلا جائے, جس شعور کو خدا نے دیا اس کو استعمال کروں, شریعت دی خدا نے اس کو استعمال کروں گا, اس کے اندر رہتے ہوئے جو خدا لے آئے اس کے اوپر راضی, شہرت ہو یا غربت ہو. وَأَوْقِفْنِي عَلَى مَرَاكِرِ اضْطِرَارِي, اور اے خدا پریشانی کے عالم میں مجھے ثابت قدم رکھ دے. الہی اخرجنی من ذل نفسی وطہرنی من شکی و شرکی قبل حلول رمسی, اے میرے معبود مجھے میرے نفس کی پستی سے نکال لے اور مجھے شرک اور شک سے پاک کر دے. اب کوئی کہے یہاں پہ شک اور شرک کی گنجائش کیا رہ گئی تھی, یہاں شرک کا مطلب دو خدا ماننا نہیں ہے جو ہم لوگوں کا شرک ہے, یہ ہم لوگوں کا شرک ہے کہ مثال کے طور پر کوئی دو خدا مان لے تو ہم کہتے ہیں مثلا ہندو مشرک ہیں اگر وہ مشرک ہوں کہ وہ دو خداؤں کو مانتے ہیں, بظاہر وہ بھی شاید دو خداؤں کو نہیں مانتے, دو علامتوں کو مانتے ہوں گے, تو اگر کوئی دو خداؤں کو مانے مشرک ہے, یہ ہمارا شرک ہے. یہ جو جس مقام پہ شرک کی بات کر رہے ہیں وہ شرک ہے کہ مثلا کوئی کہے خدایا مجھے بخش دے, کہیں گے یہ بھی شرک ہے. کیوں شرک ہے, کہ تم کہہ رہے ہو خدا کچھ اور ہے میں کچھ اور ہوں, میں ہوں کون, وہ اس جگہ کی بات کریں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا فی الحال, اور نہ ہمارے بس کہا جاتا ہے, اس کی گفتگو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شک اور شرک اس مطلب میں نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پر, کہ پھر ہم آخر میں جا کر یہ بات کیوں کہ یہ کچھ اور ہے. اگر کسی کو تھوڑا بہت بھی اس میں دیکھنا ہے تو عبداللہ خمینی کی چین حدیث کو دیکھیے کہ جب وہ کمالات بیان کرتے ہیں, تقویٰ بیان کرتے ہیں, تو تقویٰ کی حدود کیا بیان کرتے ہیں. مثلاً انبیاء کا تقویٰ کیا, وہی جو میرے اور آپ کا تقویٰ ہے, وہ تقویٰ جو ہمارا اور آپ کا, وہ تو بالکل جسے کہتے ہیں ایک بڑی لمبی سیڑھی کا پہلا قدم ہوا, ان کا تقویٰ تو کچھ اور ہوا. فانصرنی وعلیک توکل, بس خدا میری مدد کر, وعلیک توکل فلا تکلنی وایاک اسال فلا تخیبنی وفی فضلک ارغب فلا تحرمنی. میں چند جملات کا انتخاب کرتا ہوں تاکہ محدود وقت کے اندر اس کو ہم اختتام پذیر کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ارشاد فرماتے ہیں الہی ان القضاء والقدر یمنینی وان الہوا ببسائق الشہوت اثرنی, اے میرے خدا قضاء و قدر مجھے آرزومند بناتی ہے اور خواہش نفس مجھے آرزوؤں کا قیدی بنا لیتی ہے, بس تو میرا مددگار بن جا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں اور بصیرت ہو جاؤں, اور مجھے فضل سے بے نیاز کر دے, اپنے فضل سے بے نیاز کر دے. حتی استغنی بک عن طلبی, تاکہ تیرے ذریعے حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں. جملہ عرض ہوا تھا پہلے بھی کہ صحیح، تو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے خدا مجھے اتنا دے دے کہ پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. اہل بیت یہ نہیں مانتے. بی بے نیاز ترین ہستی کائنات کی ہے لیکن گھر میں کچھ ہے، اس فخر کے ساتھ بے نیاز ہے، اس نہ ہونے کے اوپر بے نیاز ہے. یہ وہ بے نیازی جو وہ مانگتے ہیں، نہ چیزوں کی بے نیازی بلکہ حاجت کی بے نیازی کہ اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پھر ان چیزوں کی، وہ اس بے نیازی کو مانگ رہے. بے نیاز دے دے، ایک آدمی کروڑوں اربوں کو رکھے اپنے پاس، اس بات کے میں بے نیاز ہوں، یہ بے نیاز نہیں ہے، یہ اتنا ہی محتاج ہے، یہ اتنا ہی فقیر ہے. بے نیاز وہ ہے جس کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہ رہے، ہاں چاہے فقیر ہو چاہے امیر ہو، تو وہ بے نیازی کہلائے. فرمایا خدا مجھے بے نیاز کر، حتی استغنی بک عن طلبی، میں تیرے ذریعے حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں. اب امام نے کیا فرمایا، ہم نے ایک درجہ بے نیازی کہا چیز آ جائے تو میں بے نیاز ہو جاؤں، دوسرا درجہ کہا میں خدا سے مانگتا ہوں اس لیے سب سے بے نیاز ہوں. مولا فرما رہا نہیں، خدا مجھے اتنا یقین دے دے کہ میں حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں، مانگنے سے بھی بے نیاز ہو جاؤں، نہیں مانگوں گا، مانگنے سے بے نیاز ہو جاؤں. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، اے خدا تو ہی وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو نور کی شعاؤں سے روشن کر دیا ہے. یہ نور کی شعاؤں ہمیں نہیں چاہیے. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، تو نے اپنے اولیاء کے دلوں کو نور سے روشن کر دیا ہے. یہ روشنائی ہمیں نہیں چاہیے. یہ کون سے اولیاء ہیں جن کے دلوں کو روشن کیا ہے؟ اور کیوں ہم اپنی دنیا کے اندر اس کو ہدف نہیں بناتے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں؟ حتی عرفو کا، انہوں نے پہچان لیا تجھے، ووحدو کا، تجھے ایک مان لیا. اب ذرا اگلا جملہ دیکھیے، انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، اور تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے غیروں کو دور کر دیا ہے. تیرے دوستوں کے دلوں میں غیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے دل میں غیر خدا کتنے بسے ہوئے ہیں، کیوں ہمیں لطف نہیں آتا، کیوں ہم باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کیوں اللہ کے راستے پہ چلنے میں اتنے سست ہیں؟ دلوں کے اندر خدا کم، غیر خدا کثیر. اور غیر خدا کا مطلب وہ نہیں جس کی خدا نے محبت کا حکم دیا، وہ تو پھر خدا ہے. وہ جس کو خدا نے محبت کا حکم نہیں دیا وہ بسا ہوا ہے، یا اس نے جتنی محبت کا حکم نہیں دیا اس سے زیادہ محبت لے کے بسے ہوئے. یہ لوگ بیان کرتے ہیں ایک جملہ، کہتے ہیں کہ دل، قلب انسان کا، محبتیں، اس کے جذبات صرف خدا کے لیے ہیں، باقی سب غصب ہے، باقی سب غاصب ہے. دل میں جگہ صرف خدا کے لیے، وہ خدا اور جس کا خدا نے حکم دیا کہ اس کی محبت ہو، رسول، اہل بیت، یہ وہ ہے جو خدا ہے، باقی سب غیر خدا غاصب ہے. جب تک وہ غاصب ہیں اس دل میں خدا کی محبت نہیں اترے گی. ہمیں پہلے اس غیر خدا سے نجات دلانی پڑے گا، حاصل کرنی پڑے گی. اس کا راستہ یہی تزکیہ نفس کا راستہ جس کے اوپر چلنے میں ہم اپنے آپ کو کمزور پا رہے ہیں. وَأَنْتَ الَّذِي أَزَلْتَ الْأَغْيَارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبَّائِكَ، تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کی دلوں سے غیروں کو دور کر دیا. حَتَّى لَمْ يُحِبُّوا سِوَاكَ، تو وہ تیرے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے. وَلَمْ يَلْجَؤُوا إِلَى غَيْرِكَ، اور تیرے سوا کسی کی پناہ نہیں مانگتے. أَنْتَ الْمُونِسُ لَهُمْ، تو نے انت المونس لہم حیث اوحشتہم العوالم، اور جب زمانہ ان کو پریشان کرتا ہے تو ان کا ہمدم ہوتا ہے. اس جملے کو سید الشہداء کا حق ہے کہ وہ کہیں کہ جس کو کربلا کی زمین نے پریشان کیا ہے اور خدا اس کا مونس ہے. انت المونس لہم حیث اوحشتہم العوالم، پوری دنیا ان کو پریشان کرتی ہے تو ان کا ہمدم ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہمدم ہوتا ہے کہ اس کی یاد میں غرق ہوتا ہے. نہ صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کے شاگردوں کو دیکھیں، حجر بن عدی، جب ان کو لے جایا گیا ایک جگہ کے اوپر، معاویہ امیر شام کی فوج نے گھیر لیا اور مارکے کے بعد ایک جگہ پہ پھنسا دیا، تو ان سے کہا دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. کہا اجازت دیتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھی بہت خضوع و خشوع کے ساتھ. سامنے والوں نے کہا بہت لمبی نماز پڑھی. آخر میں خدا سے کہا، خدایا میں نے اپنی زندگی میں اس سے چھوٹی نماز تو جانتا ہے نہیں پڑھی تھی، اور یہ میں نے اس لیے جلدی کی ہے کہ کہیں بدبخت یہ لوگ نہ سمجھے کہ میں موت کے خوف سے نماز کو طولانی نہیں کر رہا ہوں، میں تیری طرف آنے کے لیے عاشق ہوں، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تیری طرف آنے میں. ان کے دل مطمئن ہیں, تلواریں ان کے خلاف شمشیریں کھچی ہوئی ہیں, نیزے رکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر ان کے سر لٹکنے ہیں, لیکن ان کے دل مطمئن ہیں. وہ سب کچھ خدا کے لیے لے کے بیٹھے تھے. انت الذی ہدیتہم استبانت لہم المعالم, اس کے بعد فرمایا ماذا وجد من فقدک, اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا, ومن الذی فقد من وجدک, اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا دیا. یہ جملہ ہم لوگ صرف لفظ جانتے ہیں, اس کا ہم لوگ معنی نہیں جانتے ہیں. اس کے ہمارے پاس سے دنیا کی کوئی ذرا سی چیز نکل آتی ہے, ہمارے دل کے اوپر حسرتیں آ جاتی ہیں. ہم اللہ کی کوئی عبادت بھی کرتے ہیں تو حسرت کے ساتھ کرتے ہیں. مثلا اگر کسی جوان نے یہ طے کر لیا آج کے وہ میوزک نہیں سنے, تو مثال کے طور پر اس کے دل میں ایک حسرت رہتی ہے, دوسرے سنتے ہیں اور میں نہیں سنتا. ہم مثال کے طور پر کوئی پیسہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس حسرت کے ساتھ دیتے ہیں کہ دیکھو یار دوسرے تو پیسے سے عیاشی کرتے ہیں, میں نہیں کرتا. خدا کی اطاعت پر بھی ہمارے دل میں غیر خدا کی حسرت ہے. وہ پاکیزگی کہاں ہے جو یہ جملوں کے اندر ہے؟ ماذا وجد من فقد, جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا, اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. لقد خاب من رضی دونک بدلا, اور یقیناً وہ ناکام ہوا جو تیرے بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا. آج اگر کوئی دولت کو پسند کرنے لگا, کوئی شہرت کو پسند کرنے لگا خدا کی سوا سے, تو شہدا کیا فرمانا ہے؟ 100% ناکام. اس کی زندگی ناکامی کی زندگی. ہم ناکامی اور کامیابی کہیں اور نہیں دیکھ رہے. ہماری ناکامی اور کامیابی کا معیار کیا بنا پھر؟ سید الشہداء فرما رہے ہیں لقد خواب, عربی اعتبار سے اگر اس کے اوپر کوئی تاکید کرے تو بہت تاکید کرنی پڑے گی کہ یقیناً وہ ناکام ہو گیا جو تیرے سوا کسی اور کو چاہنے لگا. ولقد خسرا من بغا عنک متحولا, اور وہ گھاٹے میں پڑا, بڑے گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا. ایک وہ آدمی ہے جو صبح اٹھنے کا عہد کرتا ہے کہ میں صبح کو اٹھوں گا, نہیں اٹھ پاتا. یہ سرکش نہیں ہے, یہ گناہگار ہے. باغی نہیں ہے, گناہگار ہے. ایک دفعہ انسان سوچتا ہی نہیں کہ مجھے صبح اٹھنا ہے نماز کے لیے, یہ سرکشی ہے, یہ بغاوت ہے کہ اہمیت ہی نہیں دے رہا خدا نے متعال کے حکم کو, یہ بغاوت کہلائے گی. اگر کوئی بغاوت کر رہا ہے سید الشہداء کیا فرمانے؟ لقد خسرا من بغا عنک متحولا, وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا. کیفا یرجا سواک وانت ما قطعت الاحسان, وکیف یطلب من غیرک وانت ما بدلت عادت الامتنان. آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا, میں دو چار جملے اور عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں, بس یہ اختتام پذیر, تاکہ یہ چند جملات جو آخر میں جا کر لگتا ہے بالکل عروج پر پہنچ رہا ہے معاملہ, اس کو میں اور آپ دیکھتے چلیں. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد والا. یہ جملہ دیکھیے کس مقام کی بات ہو رہی ہے. یا من ازاق احباءہ حلاوة المعانسة فقاموا بین یدیہ متملقین, دوستوں کو اپنی الفت کی مٹھاس چکھاتا ہے پس وہ اس کے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں رات کو اٹھوں یا رب 300 دفعہ کہوں؟ کیوں میرا دل نہیں چاہتا؟ کیوں میرا دل نہیں چاہتا میں راتوں کو اٹھوں اور اٹھ کر کہوں الاف الاف الاف؟ مجھ سے کیوں نہیں نکلتا؟ خدا نے کچھ لوگوں کو یہ مٹھاس دے دی ہے, وہ اس کے حضور کھڑے رہتے ہیں پھر فریاد کرتے ہیں اپنے آپ کو پکارتے ہیں اپنے خدا کو, ہم کیوں محروم رہ گئے؟ ہم نے کیوں نہیں کی؟ خدا نے کچھ لوگوں کو چکھا دیا ہے. فرمایا مولانا یا من ازاق, اے وہ جو اپنے دوستوں کو الفت کی مٹھاس چکھاتا ہے, ہم نے کیوں نہیں چکھی مٹھاس؟ کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں؟ فقام بین یدی متملقین, بس وہ اس کے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہوتے ہیں. یا من البس اولیاءہ ملابس ہیبتہ فقام بین یدیہ مستغفرین, اے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہناتا ہے تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بخششیں مانگتے ہیں. لوگوں کے سامنے, خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو خود سید الشہداء کی طرح, خود امیر المومنین کی طرح لوگوں کے سامنے ہیبت تھی مولا امیر المومنین کی, اور جب وہ شب کو کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کی یاد میں گڑ گڑاتے تھے اور ایسے خدا کے حضور پکارتے تھے کہ دیکھنے والا کہتا تھا جیسے کوئی بہت ہی انسان اپنے آپ کو خاص و خاشی کیے ہوئے. کیوں ایسا تھا؟ انہوں نے لذت چکھی تھی نا, یہ لذت ہم نے کیوں نہیں چکھی؟ اپنے مادیات میں غرق ہونے کی وجہ سے, اپنی چھوٹی چھوٹی مادی لذتوں کو قربان نہ کرنے کی وجہ سے, چھوٹے چھوٹے مسائل میں خدا کے سامنے اپنی چلانے کی وجہ سے, اپنی نفس پرستی کی وجہ سے. اگر ہم اپنی اس نفس پرستی کو کنٹرول کر لیتے, خدا کے بندے بن جاتے, تو خدا کو یہ محبت چکھانا چاہتا تھا ہمیں؟ وہ کیوں ہم سے دور کرتا؟ انت الذاکر قبل الذاکرین, انت البادی بالاحسان قبل توجہ العابدین. الہی اطلبنی برحمتک حتی اصل الیک, اے اللہ اپنی رحمت سے مجھ کو بلا لے تاکہ میں تیرے حضور پہنچ سکوں. وجذبنی بمنک حتی اقبل علیک, اے خدایا مجھے اپنی طرف جذب کر لے تاکہ میں تیری طرف آ سکوں. میں نہیں بڑھ پاؤں گا خدایا. ایک مرحلہ ایسا ہے جس کے بعد کوئی بندہ آگے نہیں جا سکتا ہے, صرف خدا بلائے تو جائے گا. ہر جگہ ایسی ہے, لیکن کچھ مقامات معرفہ عارفانہ ایسے ہیں جہاں پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, صرف خدا بلائے گا تو جائے گا. معراج ہے گویا کہ وہاں پہ کوئی پر نہیں مار سکتا. فرمایا کہ خداوندہ تو مجھے بلا لے. ایک اور جملہ اس میں دیکھیے گا, انت الجواد بالعطا قبل طلب الطالبین, تو عطا میں اضافہ کرنے والا ہے مانگنے والوں کے مانگنے سے پہلے. ہم نے نہیں مانگا ہو تو اضافہ کرتا ہے. اب دیکھیے جملہ کیا ارشاد فرمایا, انت الوہاب ثم لما وهبت لنا من المستقرضین. الہی تو پہلے دینے والا ہے, پھر اس میں سے بطور قرض مانگنے والا ہے. پہلے دیتا ہے پھر کہتا ہے مجھے قرض دے. زندگی کس کی ہے؟ خدا کی ہے. کہتا ہے میری راہ میں قربان کر دو. خدا نے تیری تو ہے, میری کہاں؟ اور میں نادان اتنا جاہل ہوں کہ جب خدا مجھ سے مانگتا ہے تو میں کہتا ہوں میں نہیں دوں گا. پہلے مانگ دیتا ہے, کہتا ہے مجھے اس میں سے قرض دے دو. کون ہے جو خدا کو قرض دے گا؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اے خدا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو نہیں تو دیا ہے, مجھ سے کہاں قرض مانگ رہا؟ اور میں وہ احمق ہوں جو خدا سے کہتا ہوں میں نے کمایا. یہ قارونیت, یہ بھول گئے نا کہ خدا نے دیا تھا. دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ ہو گیا, انت الوہاب تو پہلے دینے والا ہے. اچھا یہ میں بتا دوں, خدا مال نہیں مانگے گا, خدا جان مانگے گا. اگر مانگے گا خدا جان مانگے گا. ہم جو مال کے مرحلے میں رکے ہوئے ہیں, نہیں معلوم جان کے مرحلے میں کیا ہے. قرآن کریم ایک جگہ پہ کہتا ہے اگر ہم مال مانگنے میں تم سے شدت کرتے نا, تم پھر بھی بخل دکھا دیتے, کیونکہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت ہے. کتنا کم مانگا اس نے, اس نے کہا ضرورتیں نکال دو, سب کچھ نکال دو, اس کے بعد جو بچے اس میں سے 20% دے دو. اب میں نے کہا نہیں میرا ہے, جاہل ہے نا. انت الوہاب تو دینے والا ہے, پھر اس میں سے قرض مانگنے والا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. الہی میں کیسے نا امید ہو جاؤں جبکہ تو میری آرزو ہے. ام کیفا اوہان وعلیک متکلی, اور کیسے پست ہو جاؤں جبکہ میرا بھروسہ تجھ پر ہے. الہی کیفا استعز وفی الذلت ارکستنی, الہی میں کیسے عزت کا دعویٰ کروں جبکہ تو نے مجھے ذلت کے ساتھ یاد کیا ہے. تو نے کہا ہے کہ انسان بہت پست ہے, میں کیسے عزت کا دعویٰ کر دوں؟ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیے, بہت عجیب آخر میں آ کے بہت, الہی کیف استعز میں کیسے عزت کا دعویٰ کروں وفی الذلت ارکستنی, اور تو نے پستی میں مجھے ذکر کیا. ام کیف لا استعز, اور کیوں عزت کا دعویٰ نہ کروں. وہ الیک نسبتنی, جبکہ تو نے مجھے اپنے سے نسبت دی. اگر یہ دیکھوں کہ تو نے مجھے کہا ہے کہ انسان بہت پست ہمت ہے, تو میں عزت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن جب ایک دفعہ یہ دیکھتا ہوں کہ تو نے کہا میں نے اسے خلق کیا ہے, تو اب میرے لیے فخر بن جاتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کو خدا نے خلق کیا ہے. كيف أستعز وفي الزلة أركستني أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني؟ إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني؟ أي خدايا من فقير كيو نابنو جبكي توني مجب فقيرون كي سفن کھڑا کیا؟ أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني؟ اور میں كيو فقير بنو جبكي تو مجھے اپنی عطا سے بھی نیاز کر رہا ہے؟ میں فقیر ہوں چونکہ تو نے مجھے فقیر خلق کیا ہے، اور میں بے نیاز ہوں چونکہ جس کو تو عطا کر دے پھر وہ کہاں فقیر رہتا ہے؟ دونوں طرف سے انت الذی لا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تعرفت لکل شیء فما جہلک شیء، تو نے ہر چیز کو پہچان کرا، اب کوئی چیز نہیں ہے جو تجھے نہ پہچانتی ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں پہچانتے، یہ پہچانتا ہے، یہ مائک پہچانتا ہوگا. امام فرمانا تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کروا دی ہے، سب جانتے ہیں، ہم جاہل ہیں جو نہیں جانتے. یہ زمین، آسمان، ستارے، سیارے، مٹی، خاک، کنکر، سب خدا کو جانتے ہیں، خود سب خدا کی حمد کرتے ہیں. ہم اس کائنات کے وہ نادر جاہل ہیں جو خدا کے ذکر سے گریز کر رہے ہیں. ہم ہیں صرف اور کوئی نہیں. ان من شیئن الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہارے خدا کی حمد نہ کرے. آخری جملات عرض کر دوں، بہت زحمت ہوئی آپ کے لیے. انت الزاہد کل شیء یا من استوى برحمانیتہ فصار صار العرش غیبا فی ذاته، محقت الآثار بالآثار ومحوت الاغیار بمحیطات افلاک الانوار. اب میں صرف ترجمہ کروں گا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ لفظ کے ترجمے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں معلوم یہ کیا لکھا ہے یہاں پر. اے وہ جو اپنی رحمت عامہ کے ساتھ قائم ہے کہ عرش اس کی ذات میں چھپا ہوا ہے، تو نے اپنی نشانیوں سے دیگر نشانیوں کو مٹا دیا، تو نے اپنے غیروں کو نورانی آسمانوں کے حلقوں سے نابود کر دیا. کچھ نہیں معلوم کیا یہ جملے ہم نے پڑھے، ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ مجھے تو واللہ کچھ سمجھ بھی نہیں آیا، شاید اور پڑھتا تو کچھ سمجھ میں آ جاتا، ورنہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں. کچھ نہیں معلوم یہ کیا فرمایا، کون سے نور ہیں، کون سا عرش ہے، کون سے غیر ہیں جن کو اپنی نورانیت سے محو کر دیا ہے، ہمارے بس کی کیا بات. یا من احتجب فی سرادقات عرش، اے وہ جو اپنے عرش کی چلمنوں میں پنہاں ہے. ان تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں پاتی. یا من تجلی بکمال بہائہ، اے وہ جو اپنے نور کامل کا جلوہ دکھا چکا ہے. فتحققت عظمته الاستواء، تو اس کی عظمت قائم و برقرار ہے. کیف تخفى وانت الظاہر، کیسے تو پیشیدہ ہے جبکہ تو ظاہر ہے. ام کیف تغیب وانت الرقیب الحاضر، اور تو نگہبان و حاضر ہے. انت علی کل شیء قدیر والحمد للہ وحدہ. درود بھیجے گا محمد و علیہ. راستہ بدل کرنے کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ظاہر ایسی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اپنی تمام تر جہالت کے ساتھ، کہ یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، لیکن ہے ہم ہی لوگوں کے لیے، ہے ہم سب کے لیے. راستہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. ہم مصنوعیات میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مصنوعی زندگی سے نکالیں. آپ سید الشہداء کے در پہ آئے نا، کیا مانگیں گے یہاں سے؟ آج کی رات کوئی آئے گا، کسی ذریعے پہ جائے گا، کسی علم پہ جائے گا، مانگے گا میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دیں، میری نوکری کٹ گئی ہے نوکری لگوا دیں، میرا کاروبار ڈوب رہا ہے مجھے کاروبار دلا دیں، یہ مانگنے کا تھا. کسی کا کاروبار بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے مولا کے فضل و کرم سے ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، ان کا فضل و کرم یہاں پہ تھا. مصنوعیات دھوکہ دے رہے اپنے آپ، انہوں نے اغیار کے لیے چیزیں رکھی ہیں، آپ کے لیے نہیں رکھی. آپ کے لیے محبتیں رکھی ہیں، آپ کے لیے نورانیت رکھی ہے، آپ کے لیے راتوں کی تاریخوں میں کھڑے ہو کر خدا نمتار کی یاد رکھی ہے. انہوں نے جو شاگرد بنائے، انہوں نے دنیا کو کمانے کے طریقے نہیں سکھائے، وہ بنی امیہ بنی عباس کا کام کر جو کرتے تھے. ان کے کسی ماننے والے نے، کسی شاگرد نے لوہے کو سونے بنا کر اپنی طاقت نہیں دکھائی، جبکہ شاید ہر ایک کے پاس یہ کمال آسانی سے میسر تھا، کسی ایک نے بھی یہ کام نہیں کیا. کبھی ان کے ماننے والے ان کے پاس جا کے کہتے تھے مولا ہمیں کچھ دے دے، کہتے تھے نہیں ہے. پھر وہ اصرار کرتا تھا تو جا کے معجزہ دکھا دیا کرتے تھے، زمین کو چھیدتے تھے اس کے اندر سونے کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، کہتے تھے یہ دیکھو یہ ہے. مادہ چاہتے ہو، دیکھو مادیات کتنی ہے ہمارے پاس، یہ دینے کا نہیں ہے، تمہیں دینے کا نہیں ہے، یہ دوسروں کو دینے کا ہے. آپ تمہیں دینے کے لیے کیا ہے، تم عشق مانگو، نورانیت مانگو، وہ دینے کے لیے. کیوں؟ یہ مادیات ختم ہو جائیں گے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا شیعہ کی بڑائی یہ ہے کہ شیعہ کے پاس دولت ہے، بہت احمق ہے اس کا مطلب. یہ کوئی بڑائی نہیں ہے. ہم اصلی بڑائی کہتی شیعہ عبادت گزار، شیعہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا، یہ بڑائی تھی. اس بڑائی کو حاصل کی، ان کی ذات پہ اعتماد کی، نقل اتارنے کے لیے کیجیے، عبادتوں پہ تاکید کر. اور یہ تمام جو آپ کے سامنے وسائل ہیں، عبادت ہے، مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت ہے، ان تمام کو استعمال کیجیے ایک راستے کی طرف بڑھنے کے لیے، سید الشہداء کے راستے. قربانیاں دیجیے، قربانیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی. سید الشہداء کی قربانی دیکھی، یہ قربانی کیوں دی، کیوں سید الشہداء نے کام کیا؟ اس زمانے بہت سارے لوگ آپ کے سید الشہداء سے سوال کرتے تھے، کہتے تھے کہ امام حسین کیوں یہ کام کر رہے ہیں. ان میں کچھ کم علم بھی تھے، کچھ دشمن بھی تھے، کچھ دوست بھی تھے، بڑے چاہنے والے بھی تھے. سید الشہداء سے آ کے پوچھتے تھے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ہر ایک کو حسب مراتب جواب دیتے تھے. حقیقت یہ سید الشہداء نے راز فاش نہیں کیا تھا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اس زمانے کے کسی جملے کے اندر مجھے سید الشہداء کے یہ راز نظر نہیں آیا کہ سید الشہداء نے کسی کے سامنے راز فاش کیا. اگر کوئی بہت امانت دار تھا، یعنی کوئی ایسا تھا جو بات سمجھنے والا تھا، تو اس سے کہتے تھے اس میں کچھ راز ہے میں بتا نہیں سکتا، بس یہ کہتے تھے. مثلا عبداللہ بن عباس جیسے سے کہتے تھے اس میں کچھ راز ہے، ختم ہو گیا. کبھی کوئی ایسا چاہنے والا نزدیک آتا تھا جس کے اوپر اعتماد کرتے تھے، اس سے کہتے تھے مجھے رسول خدا نے حکم دیا ہے، بس. باقی لوگوں سے مختلف باتیں کرتے تھے، ان کی حسب عقل، ان کی عقل کے مطابق، باقی انہوں نے راز کسی کو نہیں بتایا. کیا راز ہے، کیا ہونا، یعنی اب 1400 سال کے بعد کچھ تو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا. سید الشہداء نے کیا راز دکھا دیا. آج دنیا دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے، کتنی دور ہیں کربلا سے، کتنے ہزار کلو میٹر دور ہیں ہم لوگ کربلا سے. جسمانی طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہے کربلا سے، شاید بہت سارے لوگوں کا نسلن بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، زبان کے طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن ذرا دیکھیں آج لوگوں کی حالت کیا ہے. ابھی آج کی رات، کل کا دن، لیکن لوگوں کے دلوں میں عشق کیوں ہے، کس نام پر آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ دنیا بھی مانگیں گے، سارے کام کریں گے، لیکن دل میں ایک جذبہ لے کر آئے ہیں. وہ جذبہ کیا ہے، سید الشہداء کا غم منانے آئے ہیں، سید الشہداء کے نام پر آئے ہیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر کہ ان لوگوں کو وہ لے کر آیا ہے، ایک صرف حسین لے کر آیا ہے، کوئی نہیں لگ سکتا. ہم تو کم ہیں، ابھی کربلا کی زمین پہ دیکھیے گا کل شاید 35-40 لاکھ لوگ جمع ہوں گے وہاں پر، کس کے نام پر. ہم تو ہفتوں پیدل چلے ہیں، ہم تو ہفتوں پیدل چلے ہیں، سختیوں کو برداشت کیا ہے، ناامنی کو جھیلا ہے، بم دھماکے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوئے ہیں، ایک ندا ہے، یا حسین یا حسین. حسین کے نام پر عشق ہے، حسین کے نام پر زندگی ہے. اچھا کوئی ان سے پوچھے ملنا کیا ہے، نہیں ملنا کچھ نہیں ہے، بس حسین ہے، حسین، یہ حسین کی طاقت ہے. اگر کسی اور سے پوچھے، کسی اہل عشق سے پوچھے بھائی حسین کے ساتھ کیا ہے، تو شاید کہہ لو حسین کے ساتھ ان کی ماں ہے. کسی پوچھے کیا کر رہا ہے، لوگوں سے پوچھے کوئی دیں گے سید سجاد نے کیا جھیلا ہے، سید سجاد نے کیا اٹھایا ہے، اپنے آپ سے پوچھے، اب روایتیں دیں گے. روایتوں کے اندر ہے کہ جب یزید نے بلایا کہا سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے،
پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے امام حسین میں سیدہ کا وارث ہوں، میں رسول خدا کا نواسا ہوں، دیکھو تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو. ایک موقع ہوا یزید نے جمع کیا، جب امام سجاد نے کہا ہمارے تبرکات واپس کرو تو اس لعین نے ایک جملہ کہا، کہا سید سجاد تبرکات سے دست بردار ہو جاؤ، میں اتنا مال دینے کو تیار ہوں. وہ بی بی ام کلثوم کا ایک مکالمہ لکھا ہے، بی بی ام کلثوم نے کہا خدا تجھے غارت کرے، تو نے ہمارے خیموں میں آگ لگائی، اب ہمیں مال دے رہا ہے، تو نے علی اکبر کو مارا، اب ہمیں مال دیتا ہے، تو نے ہمارے لاشی پامال کیے، تو ہمیں بازاروں میں لاتا. تو کس چیز کے بدلے کیا دے رہا ہے تو جانتا ہے؟ یہ یزید تو مر کھپ گیا، وہ تو ختم ہو گیا، نابود ہو گیا. یہ مارکہ کس کے لیے تھا؟ یہ اس کے لیے تھا جو بچے کے کٹے ہوئے گردن کو دیکھ کے رونا جانتے ہیں، ان کے لیے تھا. یہ دنیا کے آزاد انسانوں کے لیے تھا، یہ ان انسانوں کے لیے تھا جن کے دلوں کے اندر غم کی گنجائش ہے. ان تمام کو پکارا جا رہا ہے، ان تمام کو بلایا جا رہا ہے. میں دو روایتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں. سوچتا ہوں مرثیہ اس وقت اس شب میں سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا کی عظمت کی خاطر، مولا کی مصیبت کی خاطر، مولا سید سجاد کی عظمت کے لیے ہمارے سامنے روایتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر چند روایتوں سے شروع کریں میں کہوں گا تحمل سے سماعت فرمائیے. مثلا ایک روایت شروع ہوتی ہے کہاں پر، جہاں پر عاشور کا وہ آخری لمحہ آ رہا ہے، سید سجاد علیہ السلام خیمے کے اندر ہیں، سید سہدا سید سجاد سے پرسے کے لیے آ رہے ہیں، آخری الوداع کے لیے آ رہے ہیں. امام سجاد ان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بابا ہماری جنگ کا کیا ہوا؟ نہیں کہ سید سجاد بے ہوش تھے، لیکن ایسے قابل نہیں تھے نعوذ باللہ تعالیٰ. جانتے تھے باہر جنگ ہو رہی ہے، جانتے تھے باہر مارکا ہو رہا ہے، تو اپنے بابا سے کہا بابا ہماری جنگ کا کیا ہوا؟ بس جملہ فرمایا، فرمایا اے سید سجاد سب ختم ہو گئے، اب میں بچا ہوں اور تم بچے ہو، اب کچھ نہیں ہے، اب میں بچا ہوں اب تم بچے ہو. سید سجاد کا ایک جملہ موجود ہے، فرمایا پپی اما میری شمشیر لا کر دیجیے، مجھے امام وقت کا دفاع کرنا ہے، مجھے اپنے والد کا دفاع کرنا ہے. اب جملات شاید لفظ میں نہیں ہیں، اب جملات حال میں ہیں. سید سودا نے کیا کہا ہوگا؟ سید سجاد سے کہا ہوگا بیٹا ہم نے جنگ لڑ لی ہے، ہم نے شمشیر چلا لی ہے، اب تمہاری جنگ شروع ہوگی. میرے بچے ہم نے شجاعت سے لڑی ہے، تجھے صبر سے لڑ لی ہے، ہم نے شمشیر سے لڑی ہے، تجھے زنجیر سے لڑ دی ہے، ہم نے خیموں سے لڑی ہے، تجھے بے پردگی سے لڑ دی ہے. ہم نے سر جسموں پہ رکھ کے لڑی ہے، تجھے سر نیزوں پہ رکھ کر لڑ دی ہے، ہم نیزوں پہ سر چلیں گے، اب سید سجاد کا ماتم چلے گا، سید سجاد کی جنگ ہوگی. یہ جنگ کس قسم کی جنگ ہوگی؟ مسلم مکے سے روایت کرتا ہے، مسلم جساس مکے سے روایت کرتا ہے. دو روایتوں کا بس مقایسہ، آخری مقایسہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. کوفے سے روایت کر رہا ہے، مسلم جساس کہتا ہے کوفے میں اجتہام ہوا، شور و غل بپا ہوا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. اس باغیوں کے قافلے کی عجیب شان ہوئی، کہتا ہے میں وہاں پہ سامنے آیا تو میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، کہتا ہے میں نے نیزوں کے اوپر ایسے سر دیکھے جن کی پیشانیوں کے اوپر سجدے کے نشان گھپے ہوئے تھے، کہتا ہے میں نے ایسی نورانیت کے چہرے دیکھے، میں سمجھ گیا معاملہ باغیوں کا نہیں ہو سکتا. پھر کہتا ہے میں نے آگے آگے ایک جوان کو دیکھا جس کے گلے میں توق تھا، ان کے پاؤں میں زنجیریں لگی ہوئی تھی. ایک جملہ کہتا ہے، کہتا ہے ان زنجیروں سے خون بہ رہا تھا. یہ دوسرا دن ہے، ایک شام کے دن آیا، اس کام کے کٹنے کا وقت آیا. آپ بتاؤ اگر روایت کہے کہ زین العابدین کی ہڈی کی سفیدی نظر آ رہی تھی، کیا غلط ہوگا؟ زین العابدین کی ہڈی کی سفیدیاں نظر آ رہی تھی. ایک روایت پانچویں امام سے ہے, اپنے والد کو غسل دینے لگے, پانچویں امام اپنے والد کو غسل دینے لگے, اپنا اماما اتار کے پھینک دیا, اپنا سر پیٹنا شروع کیا. لوگوں نے کہا, بولا کیا ہو